السلام علیکم. پاکستان میں شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 9 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے آپ کی میزبان بہجت حاضر خدمت ہے. پروڈیوسر ہیں گلرخ. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں اور آج خبروں سے آغاز کریں گے جنوبی ایشیا سے.
اتر پردیش میں کانپور کے نزدیک پٹنہ اندور ایکسپریس بدترین حادثے کا شکار، 100 سے زائد ہلاک، 200 سے زائد زخمی. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور پاکستان،
3 سالوں میں مختلف ملکوں سے تقریباً 2.5 لاکھ پاکستانیوں کو وطن واپس بھیجا گیا، اس رجحان میں اضافے کا انتباہ. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل، تفصیلات کچھ دیر بعد.
بچوں کے حقوق کو یقینی بنانے کے لیے وضع کردہ قوانین کے مؤثر نفاذ کی ضرورت پر زور. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور عالمی خبروں میں، یہ ہیں امریکہ کے صدر براک اوباما. لاطینی امریکہ میں نوجوانوں سے کہہ رہے تھے کہ وہ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں برا تصور نہ رکھیں. اور شام میں ذرائع نے بتایا ہے کہ ایک اسکول پر باغیوں کی گولہ باری سے کم از کم 7 بچے ہلاک ہو گئے. اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں. بھارت میں اتوار کو الصبح ایک ریل گاڑی کے پٹری سے اترنے کے باعث ہونے والے حادثے میں کم از کم 96 افراد ہلاک اور 200 کے لگ بھگ زخمی ہو گئے. حکام کے مطابق پٹنہ سے اندور جانے والی مسافر ریل گاڑی کانپور کے قریب حادثے کا شکار ہوئی اور اس کی 14 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں. حادثے کی اطلاع ملتے ہی امدادی ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچ گئیں، جہاں سے لاشوں اور زخمیوں کو ہسپتال منتقل کیا جا رہا ہے. تفصیلی رپورٹ کے ساتھ نئی دلی سے سہیل انجم.
اتر پردیش میں کانپور سے 100 کلومیٹر کی مسافت پر پوکھرایا کے نزدیک پٹنہ اندور ایکسپریس کے 14 ڈبے پٹری سے اتر گئے، جس کے نتیجے میں 100 سے زائد افراد ہلاک اور 200 سے زائد زخمی ہو گئے. حالیہ برسوں میں یہ بدترین ریل حادثہ ہے. یہ حادثہ اتوار کی صبح 3 بجے سے فوراً بعد اس وقت پیش آیا جب مسافر گہری نیند سو رہے تھے. زخمیوں میں نصف سے زائد کی حالت نازک ہے اور ہلاک شدگان کی تعداد میں مزید اضافے کا اندیشہ ہے. 4 ڈبے S1, S2, S3 اور S4 بری طرح تباہ ہو گئے، جبکہ S1 اور S2 ایک دوسرے میں گھس کر بری طرح پچک گئے. سمجھا جاتا ہے کہ زیادہ تر اموات انہیں دونوں ڈبوں میں ہوئی ہیں. 76 مسافروں کی حالت نازک ہے. کانپور رینج کے IG ستی احمد کے مطابق 150 مسافروں کو ہلکی چوٹیں آئی ہیں. حکام کا کہنا ہے کہ بعد نظر میں یہ حادثہ پٹری کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے ہوا ہے. ریلوے وزیر سریش پربھو نے جائے حادثہ کا دورہ کیا. انہوں نے اس حادثے کی جانچ کا حکم دے دیا ہے. ریلوے کے وزیر مملکت منوج سنہا نے بھی جائے حادثہ کا دورہ کیا اور حالات کا جائزہ لیا. اس موقع پر انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ تیزی کے ساتھ راحت رسانی کا کام کیا جا رہا ہے.
تتپرتا سے راحت کے کام دیے جا سکتے ہیں وہ ریلوے پرشاسن کر رہا ہے. استھانیہ پرشاسن کا بھی سہیوگ مل رہا ہے. استھانیہ ناگرکوں کا بھی لگ بھگ 90 سے اوپر لوگوں کی جانیں گئی ہیں اور اتنے ہی لوگ گھائل ہیں جنہیں پاس سے CHC میں کچھ لوگوں کو کانپور ہم بھیج رہے ہیں. وہاں بھی ہم جا رہے ہیں دیکھنے. ورشٹھ ادھیکاری ہر جگہ تعینات کر دیے گئے ہیں تاکہ لوگوں کا علاج ٹھیک سے ہو سکے.
فوج، NDRF اور مقامی پولیس راحت رسانی کے کاموں میں مصروف ہیں. سمجھا جاتا ہے کہ بھی بہت سے لوگ ڈبوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اس لیے ڈبے کاٹ کاٹ کر جائزہ لیا جا رہا ہے. مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ شیوراج سنگھ چوہان اور اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو نے متعلقہ حکام کو ہدایت دی ہے کہ وہ متاثرین کی مدد کریں اور جن ہلاک شدگان کی شناخت ہو جائے ان کی ڈیڈ باڈی ان کے گھر پہنچائی جائے. وزیر اعظم نریندر مودی نے ہلاک شدگان کے اہل خانہ کے لیے 2-2 لاکھ روپے، ریلوے وزیر نے 3.5-3.5 لاکھ، اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ نے 5-5 لاکھ اور مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ نے 2-2 لاکھ روپے کی امداد کا اعلان کیا ہے، جبکہ زخمیوں کے لیے الگ سے امداد کا اعلان کیا گیا ہے. صدر پرنب مکھرجی، نائب صدر حامد انصاری، وزیر اعظم نریندر مودی، ریلوے وزیر سریش پربھو، اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو، کانگریس صدر سونیا گاندھی اور دیگر لیڈروں نے اس حادثے پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے اور ہلاک شدگان کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا ہے. سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی.
وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف بی آئی کی جاری ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سن 2012 سے 2015 تک کے دوران دنیا بھر کے متعدد ملکوں سے لگ بھگ 2.5 لاکھ پاکستانیوں کو وطن واپس بھیج دیا گیا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ آئندہ برسوں میں ان پاکستانیوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے جنہیں ان کے میزبان ملکوں کے اقتصادی حالات کی وجہ سے واپس پاکستان بھیجا جا سکتا ہے۔ اسلام آباد سے مزید تفصیلات کے ساتھ محمد جلیل۔
یہ بات 2015 کی رپورٹ میں بتائی گئی ہے۔ لیبر مائیگریشن فرام پاکستان اسٹیٹس رپورٹ کے مطابق 2012 اور 2015 کے دوران زیادہ تعداد میں پاکستانیوں کو سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سے واپس بھیجا گیا، جبکہ دیگر ملکوں میں ایران بھی شامل ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ چند سالوں کے دوران بیرون ملک سے واپس بھیجے جانے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، اور صرف 2014 میں 77,000 ایسے پاکستانی بیرونی ملکوں سے نکالے گئے جو روزگار کی تلاش میں ملک سے باہر گئے تھے۔ رپورٹ کے مطابق زیادہ تر خلیجی ممالک سے واپس آنے والے پاکستانیوں کو سیکیورٹی وجوہات کی وجہ سے وطن واپس بھیجا گیا ہے۔ ہر سال لاکھوں کی تعداد میں پاکستانی روزگار کے لیے بیرون ملک خصوصاً مشرق وسطی کے ممالک جاتے ہیں۔ ان میں سے بعض یورپی ملکوں میں بھی جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تاہم گزشتہ چند سالوں کے دوران دیگر ملکوں سے ملک بدر کیے جانے والے پاکستانیوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اور رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ آئندہ سالوں میں اس رجحان میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے، جسے مبصرین ملک میں میسر روزگار کے کم مواقع کی وجہ سے باعث تشویش قرار دے رہے ہیں۔ حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی اور امور خزانہ کے پارلیمانی سیکرٹری رانا محمد افضل نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ ان پاکستانیوں کے ملک واپسی ان کے لیے بھی ایک تشویش کی بات ہے۔
مڈل ایسٹ کے اندر ڈیولپمنٹ کے کام جو ہیں وہ کم ہو رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمارے جو کنسٹرکشن انڈسٹری سے منسلک لوگ تھے ان کے واپس آنے کے چانسز ہیں۔ ہم اس کو واچ کر رہے ہیں، اور پاکستان کے اندر بھی جتنے لوگ واپس آتے ہیں وہ امپلائمنٹ سیکر نہیں ہوتے، وہ سیلف امپلائڈ امپلائمنٹ کو پسند کرتے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے کاروبار کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس کو ہم اوور کم کر لیں گے۔
تاہم حزب مخالف کی ایک جماعت عوامی نیشنل پارٹی کے سینیٹر اور سمندر پار پاکستانیوں اور انسانی وسائل کی ترقی کی سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے سربراہ باز محمد خان نے کہا کہ ملک میں پہلے ہی بے روزگاری کی شرح زیادہ ہے۔
اتنی تعداد میں جو اس کو وہاں سے نکالا جا رہا ہے، لیگ کے ملکوں سے یا یورپ کے ملکوں سے یہاں پہ نکالا جا رہا ہے، اس کا پاکستان کے معیشت پہ بہت برا اثر پڑے گا، کیونکہ یہاں پہ غربت بہت زیادہ ہے۔ یہ جو لوگ یہاں سے گئے ہوئے ہیں پاکستان سے، اور خاص کر پشتونخوا کے سے جو لوگ گئے، یہاں پہ غربت کی وجہ سے گئے ہوئے ہیں کہ یہاں پہ بہت غربت ہے، یہاں پہ کارخانے نہیں ہیں، کوئی آمدن کے ذرائع نہیں ہیں۔
حال ہی میں عالمی مالیاتی اداروں کی رپورٹس میں بتایا گیا کہ پاکستان کی معیشت میں گزشتہ چند سالوں کے دوران بہتری آ رہی ہے۔ تاہم اس کے ساتھ ساتھ اس تشویش کا بھی اظہار کیا گیا کہ ملک کی آبادی کی ایک بڑی تعداد نوجوانوں پر مشتمل ہے، جنہیں روزگار فراہم کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ پاکستان میں بے روزگاری اور غربت کا خاتمہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ملک میں سرمایہ کاری میں بھی اضافہ ہو۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اور اس سے پہلے کہ دوسری خبر آپ کو سنائیں، ابھی ہمیں تازہ ترین اطلاعات کے مطابق بھارت میں اتوار کے لسب ریل گاڑی کے پٹری سے اترنے کے باعث ہونے والے حادثے میں مرنے والوں کی تعداد 115 ہو گئی ہے، جبکہ 200 سے زائد زخمی بھی ہیں۔ پاکستان میں بچوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیموں کا کہنا ہے کہ حکومت اس بچوں کے حقوق کو یقینی بنانے کے لیے کی جانے والی قانون سازی کے مؤثر نفاذ اور خصوصاً بچوں پر تشدد کی روک تھام کے لیے اقدام کرے۔ اتوار کو دنیا بھر میں بچوں کا عالمی دن منایا گیا، اور اس بار اس کا موضوع بھی بچوں پر تشدد کی روک تھام ہی رکھا گیا۔ پاکستان کی حکومت نے رواں سال کے اوائل میں ہی ضابطہ فوجداری میں ترمیم کر کے بچوں پر جنسی حملوں، ان کے جنسی استحصال، ان سے متعلق فوش مواد کی تیاری اور تجویز، اور بچوں کی اندرون ملک تجارت کو قابل سزا جرم قرار دیا۔ حقوق اطفال کے لیے سرگرم کارکنان یہ کہتے آ رہے ہیں کہ پاکستان میں بچوں سے متعلق گزشتہ کئی برسوں سے کوئی مستند جائزہ موجود نہیں، جس کی عدم موجودگی میں مسئلے کے حل کے لیے کیے جانے والے اقدام زمینی حقائق سے مطابقت نہیں رکھ سکتے۔ امریکہ کے صدر باراک اوباما نے لاطینی امریکہ کے نوجوانوں سے کہا ہے کہ وہ نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں برا تصور نہ رکھیں۔ پرو کے دارالحکومت لیما میں ہفتے کے روز ٹاؤن ہال طرز کے ایک اجلاس میں لاطینی امریکہ سے تعلق رکھنے والے تقریباً 1000 نوجوانوں سے امریکی صدر نے خطاب کیا اور ان کے متعدد سوالوں کے جوابات بھی دیے. یہ نوجوان امریکہ میں صدارت کی تبدیلی کے تناظر میں مستقبل سے متعلق بے چین دکھائی دیتے تھے. صدر اوباما نے انہیں پر امید رہنے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ امید کے ہوتے ہوئے ہی چیزوں کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. صدر اوباما کہہ رہے ہیں کہ آپ جیسے انتخابی مہم چلاتے ہیں وہ ویسے ہی ہمیشہ ویسے نہیں ہوتی جس طرح کے آپ ملک چلاتے ہیں. اور صدر اوباما نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا بھر میں ہر کسی کے لیے یہ بہترین طور پر اہم ہے کہ وہ فوری طور پر فیصلہ نہ کرے. نومنتخب صدر کو موقع دیں کہ وہ اپنی ٹیم تشکیل دیں، معاملات کا جائزہ لیں اور اپنی پالیسیوں کا تعین کریں. صدر براک اوباما اور دنیا کے دیگر رہنما ایشیا پیسیفک اقتصادی تعاون کی تنظیم کے اجلاس کے لیے پیرو میں موجود تھے. نوجوانوں سے ملاقات کے لیے جب امریکی صدر ہال میں داخل ہوئے تو ان کا کسی راک اسٹار کی طرح خیر مقدم کیا گیا. اپنے خطاب میں انہوں نے کہا گو کہ بطور صدر کی مدت ختم ہو رہی ہے، لیکن دنیا میں نوجوانوں کی صلاحیتوں کی حوصلہ افزائی کا سلسلہ ابھی شروع ہوا ہے. جو اہم پیغام وہ دینا چاہتے ہیں وہ یہ کہ مجھ میں آپ کا ایک شراکت دار ہے اور امریکی حکومت میں بھی آپ کا ایک شراکت دار ہے. اوباما 8 سال پر مشتمل صدارت کے اپنے 2 ادوار مکمل کرنے جا رہے ہیں اور بحیثیت امریکی صدر یہ ان کا آخری غیر ملکی دورہ تھا. ٹاؤن ہال میٹنگ کے بعد صدر اوباما نے چین کے صدر شی جن پنگ کے ساتھ 2 طرفہ ملاقات کی. ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے شمالی کوریا کی طرف سے ہتھیاروں اور بلسٹک میزائل سسٹمز میں پیش رفت کرنے کے خطرے کے بارے میں بھی بات کی. اوباما اور شی نے پیرس میں ہونے والی آب و ہوا کے سمجھوتے کی طرف توجہ دلاتے ہوئے اسے اپنے دونوں ملکوں کی ترقی کی مثال کے طور پر پیش کیا اور یہ بھی کہ اس سے بین الاقوامی برادری کو کتنا فائدہ ہوگا. امریکہ میں صدارتی انتخابی مہم کے ابتدائی مراحل میں مٹ رومنی ڈونلڈ ٹرمپ کے شدید ناقدوں میں شامل تھے اور اب ہفتے کے روز انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی ہے کیونکہ نومنتخب صدر اپنے انتظامیہ کے کلیدی عہدوں کے لیے انتخاب کر رہے ہیں. ٹرمپ کے نیو جرسی گولف کورس میں ملاقاتوں کے لیے آنے والوں میں تعلیم کے لیے ایکٹیوسٹ مشل ری اور بیٹسی ڈیووس، ریٹائرڈ جنرل جیمز میٹس بھی شامل تھے. جنرل ان لوگوں میں شامل ہیں جن کے بارے میں پینٹاگون کی قیادت کے بارے میں غور کیا جا رہا ہے. ٹرمپ نے ٹرمپ نیشنل گولف کلب کے باہر رپورٹروں کو بتایا کہ ان کی اور مٹ رومنی کی ملاقات اچھی رہی. ٹرمپ کے لیے انتہائی منفی الفاظ استعمال کرنے والے مٹ رومنی نے رپورٹروں کو بتایا کہ عالمی امور کے بارے میں ٹرمپ کے ساتھ جامع بات چیت ہوئی. آج اتوار کے روز بھی نومنتخب صدر ولبر راس، ڈیوڈ میک کارمک اور نیو جرسی کے گورنر کرس کرسٹی سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. واشنگٹن ڈی سی آفس بلڈنگ کے باہر مظاہرین اکٹھے ہوئے جہاں الٹرا رائٹ کے نام سے جانے والے ایک گروپ کے دائیں بازو کے انتہا پسندوں کا اجلاس ہوا جو امریکہ کے نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی فتح کی خوشی منا رہے تھے. میڈیا رپورٹوں کے مطابق کوئی گرفتاری نہیں ہوئی، لیکن مظاہرین کے ساتھ جھڑپوں میں کم سے کم ایک شخص زخمی ہو گیا. نیشنل پالیسی انسٹیٹیوٹ نے اس اجلاس کی میزبانی کی. بعض تجزیہ کار کہتے ہیں کہ این پی آئی یعنی نیشنل پالیسی انسٹیٹیوٹ اور اس کے پیروکار کوکلکس کلین کی ہی ایک اور شکل ہیں. ملک بھر میں ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مظاہرے جاری رہے، خاص طور پر وائٹ ہاؤس میں اسٹریٹجسٹ اور چیف کانسلر کی حیثیت سے سٹیفن بینن کی تقرری پر احتجاج ہوا. امریکہ میں فوج اور انٹیلیجنس کے سربراہان چاہتے ہیں کہ صدر براک اوباما قومی سلامتی کے سربراہ کو برطرف کر دیں. امریکی میڈیا نے ہفتے کے روز یہ خبر دی ہے. شام میں ذرائع نے بتایا ہے کہ ایک اسکول پر باغیوں کی گولہ باری سے کم از کم 7 بچے ہلاک ہو گئے. یہ واقعہ حلب میں حکومت کے زیر کنٹرول علاقے میں پیش آیا. فرقان نامی اس علاقے پر راکٹ فائرنگ سے درجنوں افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع بھی ملی. حلب میں سرکاری افواج کے فضائی حملوں اور توپ خانے کے حملے میں ہفتے کے روز کم از کم 27 افراد مارے گئے. شہر پر مسلسل 5ویں روز بھی بمباری جاری رہی. حلب شہر کی آبادی 2,75,000 سے زیادہ ہے. برطانیہ میں قائم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے بتایا کہ شام کے جنگی طیاروں نے جمعے روز 20 سے زائد مقامات پر بمباری کی. منگل سے شروع ہونے والی کاروائی میں تقریباً 100 افراد ہلاک ہوئے. وائٹ ہاؤس نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر سوزین رائس نے خبردار کیا کہ شام کی حکومت اور اس کی پشت پناہی کرنے والے روس کو حلب میں باغیوں کے زیر کنٹرول علاقوں میں ہسپتالوں پر بمباری کے لیے ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا. انہوں نے کہا کہ امریکہ میڈیکل انفراسٹرکچر اور امدادی کارکنوں پر خوفناک حملوں کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتا ہے. ایک ایسے وقت میں جب عراقی فوج موصل کی جانب بڑھ رہی ہے، مغرب میں یزیدی جنگجو خواتین کا ایک بریگیڈ داعش کے ان عسکریت پسندوں سے اپنے روایتی شہروں اور قصبوں کا دفاع کرنے کے لیے تیاری کر رہا ہے جنہوں نے اس خطے میں اغوا، قتل اور جنسی زیادتی کا ارتکاب کرتے ہوئے ان کی سرزمین کو تباہ کر کے رکھ دیا. عراق کے شہر سنونی سے وائس آف امریکہ کی حیدر مردوخ کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل.
یہ پیر کی ایک خاموش اور پرسکون شام ہے. خواتین فوجی اپنے مرکز میں والی بال کھیل رہی ہیں۔ فوجی اڈے میں تبدیل ہونے سے پہلے یہ ایک اسکول کی عمارت ہوا کرتی تھی۔ اس علاقے میں سڑک کے دونوں جانب ایک بڑا قبرستان ہے جس میں اسلامک اسٹیٹ کے ہاتھوں قتل کیے جانے والے سینکڑوں افراد دفن ہیں۔ فوجی عورتوں کا کہنا ہے کہ وہ فوج میں لڑنے کے لیے شامل نہیں ہوئیں، بلکہ وہ اس لیے فوجی بنی ہیں تاکہ وہ خود پر مسلط لڑائی کا مقابلہ کر سکیں۔ یہ تمام عورتیں یزیدی قبیلے سے تعلق رکھتی ہیں اور ان کی برہمی کا ایک جواز موجود ہے۔ نجوا علی اسماعیل ایک 25 سالہ فوجی خاتون ہیں۔ وہ کہتی ہیں،
فرمان بوا
مرمائی اوف کچو اور ڈاٹرز اینڈ سسٹرز اینڈ سو دیم ان اذر سیریز انسان میں ہاتھ نے کرتن کو اگر ٹو ڈیفینڈ مائی ہوم لینڈ۔
عسکریت پسند ہماری بیٹیوں اور بہنوں کو اٹھا کر لے گئے اور انہیں دوسرے شہروں میں بیچ دیا۔ میں پیشمرگہ میں اپنے وطن کی حفاظت کے لیے شامل ہوئی ہوں۔ یہ الفاظ تھے ایک 25 سالہ یزیدی فوجی خاتون نجوا علی اسماعیل کے۔ 2014 میں اسلامک اسٹیٹ کے اس علاقے پر قبضے کے بعد سے عسکریت پسندوں نے 7,000 یزیدی عورتوں اور لڑکیوں کو زبردستی اٹھایا اور انہیں جنسی غلام کے طور پر بیچ دیا۔ یزیدی قبیلے کو مٹانے کے لیے انہوں نے 5,000 سے زیادہ لوگوں کو قتل کر دیا، جسے اقوام متحدہ نے نسل کشی کا نام دیا ہے۔ کرد پیشمرگہ فورسز میں شامل عورتیں جنگی حربوں کی تربیت حاصل کرتی ہیں اور ہتھیار استعمال کرنے کی ٹریننگ لیتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے میدان جنگ کی اگلی صفوں میں اسلامک اسٹیٹ کا مقابلہ بھی کیا ہے۔ وہ بتاتی ہیں کہ عسکریت پسندوں کے قبضے میں آنے والی اکثر یزیدی عورتیں اور لڑکیاں جنسی تشدد کا نشانہ بننے کی بجائے خودکشی کو ترجیح دیتی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ایک موقع ایسا بھی آیا کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ کر یورپ جا سکتی تھیں، لیکن انہوں نے یہاں رہ کر انتہا پسندوں کا مقابلہ کرنے کو ترجیح دی۔ جب داعش اس علاقے میں جرائم کا ارتکاب کرتے ہوئے داخل ہوئے، جو اقوام متحدہ کے مطابق قتل عام کے زمرے میں آتا ہے، تو ہزاروں یزیدی سنجر کے قصبے کے ارد گرد کے پہاڑوں کی جانب فرار ہو گئے، جبکہ دوسروں کو قصبے میں ہلاک کر دیا گیا اور ان اجتماعی قبروں میں دفن کر دیا گیا جو ان سے زبردستی کھدوائی گئی تھیں۔ پیش مرگہ فورسز کی کیپٹن زیتون علی کہتی ہیں،
ہر سلاح کا چکو تقمنی
any weapons we use on the front lines are to defend our daughters and our people. We do not believe in attacking and murdering people.
ہم اگلے محاذوں پر جو کوئی بھی ہتھیار استعمال کرتے ہیں وہ اپنی بیٹیوں اور اپنے لوگوں کے دفاع کے لیے ہوتے ہیں۔ یزیدیوں کے طور پر ہم حملہ کرنے اور لوگوں کو قتل کرنے پر یقین نہیں رکھتے، لیکن آج کل دہشت گرد خود کو دھماکوں سے اڑا رہے ہیں اور لوگوں کو ہلاک کر رہے ہیں۔ وہ آگ کی مانند ہیں، ہمیں آگ کا مقابلہ آگ سے کرنا چاہیے۔ یہ الفاظ تھے پیشمرگہ فورسز کی ایک کیپٹن زیتون علی کے، جس کا کہنا ہے کہ اس نے ایک سال پہلے اگلے محاذوں پر اس وقت لڑائی میں حصہ لیا جب پیشمرگہ فوجیوں نے سنجر کو اپنے قبضے میں لے لیا، اور یہ کہ اس کے فوجی صرف دوسرے یزیدیوں کا ہی نہیں بلکہ عراق میں واقع ان کے نیم خود اختیار علاقے کردستان کا کسی بھی ایسی قوت سے دفاع کرنے کے لیے تربیت دے رہے ہیں جو انہیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ سڑک کے دونوں جانب بڑے پیمانے پر قبریں ہیں، جب لوگ انہیں دیکھتے ہیں تو افسردہ ہو جاتے ہیں۔ اس علاقے میں رہنے والوں کی عمریں 1 سال سے 90 سال تک ہیں اور ہم چاہتی ہیں کہ انہیں محفوظ مقامات پر بھیج دیں۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
فرانس میں قدامت پسند ملک بھر میں ہونے والی ایک پرائمری میں آئندہ برس ہونے والے صدارتی انتخاب کے لیے اپنے امیدوار کی نامزدگی کا انتخاب کر رہے ہیں، جس سے پہلے ایک انتخابی مہم میں یورپ میں پناہ گزینوں کی آمد اور فرانس میں جہادیوں کے تباہ کن حملوں پر تشویش کا اظہار ہوا۔ پرائمری کے اس پہلے مرحلے میں 7 امیدوار مد مقابل ہیں، جن میں 61 سالہ سابق صدر نکولس سارکوزی اور سابق وزرائے اعظم 62 سالہ فرانسوا فیلون اور 75 سالہ لین جوپے بھی شامل ہیں۔ انتہائی دائیں بازو کا موقف رکھنے والی خاتون امیدوار مارین لین پین بھی شامل ہیں، جن کی پناہ گزینوں اور مسلمانوں کے بارے میں تنقید بہت سے ووٹروں کی سزائے بازگشت ہے۔ اتوار کو دیر گئے نتائج متوقع ہیں، جبکہ آئندہ مقابلہ 27 نومبر ہوگا۔ جرمنی کی چانسلر اینگلا مرخیل کے بارے میں توقع کی جا رہی ہے کہ وہ چوتھی مدت کے لیے بھی حکومت کے سربراہ کے منصب کے لیے کوشش کریں گی۔ کرسچن ڈیموکریٹس یعنی سی ڈی یو کے ایک سینئر عہدیدار نے یہ اطلاع دی ہے۔ مرخیل نے 1 بجے نیوز کانفرنس طلب کی، جس کے بارے میں خیال ہے کہ انہوں نے اس بارے میں فیصلہ کر لیا ہے۔ ان کے ساتھیوں کا کہنا ہے کہ انہیں اس منصب کے لیے انتخاب میں حصہ لینا چاہیے۔ 62 سالہ مرخیل کو ایک ایسے وقت پر یورپ میں استحکام لانے والی شخصیت سمجھا جاتا ہے، جب برطانیہ کہ یورپی یونین سے علیحدگی کے بعد غیر یقینی کی صورتحال ہے اور امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ نئے صدر منتخب ہوئے ہیں۔ اور کھیلوں سے نیوزی لینڈ نے پاکستان کو پہلے ٹیسٹ کرکٹ میچ میں 8 وکٹوں سے شکست دے کر سیریز میں 1-0 سے برتری حاصل کر لی. اتوار کو میچ کے چوتھے روز پاکستان نے جیت کے لیے میزبان ٹیم کو 105 رنز کا ہدف دیا, جسے اس نے 2 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر کے فتح یابی حاصل کی. چوتھے روز پاکستان نے اپنی دوسری اننگز 129 رنز 7 کھلاڑی آؤٹ پر دوبارہ شروع کی, تو کچھ ہی دیر بعد سہیل خان 40 رنز بنا کر کیچ آؤٹ ہو گئے. اسد شفیق نے بندی امیدیں بھی اس وقت دم توڑ گئیں جب وہ صرف 17 رنز بنا کر واگنز کی گیند پر راوال کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہوئے. راحت علی صرف رنز بنا سکے جبکہ محمد یاسر 6 رنز کے ساتھ ناٹ آؤٹ رہے اور پوری ٹیم اس اننگز میں 171 رنز ہی بنا سکی. نیوزی لینڈ کی دوسری اننگز میں کپتان ولیمسن نے 61 رنز کے ساتھ اپنی ٹیم کی کامیابی میں اہم کردار ادا کیا. پاکستان کی ٹیم خصوصاً بیٹسمین کی کارکردگی اس میچ میں مایوس کن رہی, اور سہیل خان واحد کھلاڑی تھے جنہوں نے سب سے زیادہ 40 رنز کا سکور کیا. سیریز کا دوسرا میچ 25 نومبر سے ہیملٹن میں کھیلا جائے گا. خبریں ختم ہوئی.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
اور آئیے اب آپ کو ایک خصوصی رپورٹ سنواتے ہیں. پروگرام جہاں رنگ میں تجزیہ کاروں کے سامنے یہ سوال رکھا گیا کہ امریکہ میں سیاسی قیادت کی تبدیلی اور منتخب صدر کے بظاہر سخت گیر موقف کے بعد پاکستان اور امریکہ کے دفاعی تعلقات, خاص طور پر دہشت گردی کے خلاف لڑائی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کی جہتیں کیا ہو سکتی ہیں, اور یہ کہ پاکستان جہاں پہلے امریکہ کے لیے پسندیدگی کی شرح کم بتائی جاتی ہے, وہاں امریکہ سے متعلق عوامی رائے پر ڈونلڈ ٹرمپ کی کامیابی کے کیا اثرات ہوں گے. تجزیہ کاروں میں شامل اسٹریٹجک انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر ظفر اقبال, سیکیورٹی امور کے تجزیہ کار چودھری نعمان ظفر اور صحافی زاہد گشکوری رہے. جبکہ ظفر اقبال کہتے ہیں,
میرا تو خیال ہے اس کو ڈیپ امپیکٹ زیادہ نہیں ہوگا. اس کا جو ہے وہ امریکن پالیسی کی وجہ ہے کہ امریکن پالیسی جو پچھلے 10 یا 15 سال میں اڈاپٹ کی گئی ہیں, لوگ اس کے ساتھ خوش نہیں ہیں. ریسنٹلی جو اس میں کافی انکریز ہوئی ہے وہ امریکہ کی جو انڈیا کے ساتھ جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے, اور چونکہ انڈیا کے ساتھ پاکستان کے تعلقات خراب ہیں, سیکورٹی پرابلم ہے, اس قسم کی جو پالیسیاں اس کو زیادہ افیکٹ کرتی ہیں. بہرحال کسی انڈیویجول کی وجہ سے اس پہ کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. ہاں یہ ضرور سامنے بات آئے گی کہ نئی ایڈمنسٹریشن کون سی پالیسی اڈاپٹ کرتی ہیں, اور وہ اگر پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف ہیں, ان کو ہرٹ کرتی ہیں, پبلک پرسپشن بھی اس کے خلاف ہے, تو پھر اینٹی امریکن بڑھے گا پاکستان میں.
نعمان ظفر صاحب, دونوں اینگل, پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ ان کی فتح کے بعد انٹائر امریکنزم سینٹیمنٹ پہ کیا فرق پڑے گا, اور دوسرا یہ کہ ملٹنسی کو ڈیل کرنے میں دونوں ملکوں کے درمیان کس نوعیت کی کوارڈینیشن آپ اینٹیسپیٹ کرتے ہیں؟
جہاں تک میں نے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی تقریریں جو الیکشن سے پہلے کرتے رہے ہیں وہ پڑھی ہیں, تو اس میں ایک چیز مجھے جو واضح نظر آئی ہے وہ یہ, ان کا سینٹیمنٹ یہ تھا کہ جو ریلیجیس ایکسٹریمزم ہے, جو فنڈامنٹلزم ہے, اس کو کسی بھی صورت جو ہے نا شکست دینی ہے. یہ بھی مطلب میں محسوس کیا ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی جو لبرل اتھارٹیرینزم کو برداشت کیا جا سکتا ہے, شام کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں, لیکن جو ریلیجیس ایکسٹریمزم ہے ان دی فارم آف IS اور اینی ادر, اس کو ہم مل کے لڑیں گے. تو میرے خیال میں پاکستان کے لیے ایک اپرچونیٹی ہوگی کہ اگر ہم اگر کسی طریقے سے کوئی اسٹریٹجی بنا لیں, اور اگر ہم واقعی IS کے خلاف یا اس طرح کے ایلیمنٹ کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ پاکستان اور امریکن جو پالیسی ساز ہیں وہ ایک پیج پہ ہوں گے, اور اب یہ ہمارے لوگوں کا کام ہے ہم کیسے ان کو اپنے پیج کے اوپر لاتے ہیں اور ہم ان کی ہیلپ حاصل کر سکتے ہیں ان کے خلاف لڑنے کے لیے. دوسری چیز ہے کہ پاکستان میں ان کا سینٹیمنٹ دیکھیں, پاکستان میں سینٹیمنٹ زیادہ تر لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ ہیلری کلنٹن جیتیں گی اور یہ ڈیموکریٹ کے حوالے سے وہ ذرا خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور ریپبلکن, لیکن میرا خیال ہے کہ کوئی اتنی بڑی کوئی چینج نظر نہیں آئے گی پاکستان کے حوالے سے. ہاں یہ تھوڑی سی سختی ضرور ہوگی کہ پاکستان کے, کیونکہ وہ انڈیا کا جو نیریٹو ہے امریکہ میں وہ زیادہ ایکسیپٹیبل ہے, اور مطلب پریزیڈنٹ نے بھی اس کو اپریشیٹ بھی کیا ہوا ہے, لیکن میرا خیال ہے جو پاکستان کا رول ہے ریجنل سیکیورٹی کے معاملات میں, اس کو ایک تو اگنور بھی نہیں کیا جا سکتا, اور ہماری جو سے ہے اس کو آپ اس کے انکار بھی نہیں کر سکتے. تو پاکستان کے ساتھ مل کے ضرور وہ چلیں گے, اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کے لیے ایک اپرچونیٹی ہوگی اگر ہم نے ٹیررزم کے خلاف کوئی جنگ لڑنی ہے.
جی زاہد, دونوں زاویوں پہ آپ کی نظر جتنا مختصر آپ اس کو کہہ سکیں.
اسد, میری نظر میں تو بمپی روڈز ہیں پاکستان کے لیے جب پریزیڈنٹ الیکٹ ٹرمپ کی ہم بات کر رہے ہیں, لیکن ظاہر ہے پاکستان ابھی اس کو ریڈ کر رہا ہے. پاکستان نے
جو ٹرمپ فاؤنڈیشن اور ٹرمپ کے ایک ٹاپ کے علاقے ہیں اخلاق تار اور پاکستانی اوریجن کے
ساجد تارڑ
کے تھرو انہوں نے تو ان کے تھرو انہوں نے ان سے کانٹیکٹ بھی کیا ہے. اس کے علاوہ پاکستان اپنا ایک نیا امبیسڈر دیکھے گا آنے والے کچھ مہینوں میں امریکہ میں, وہ بھی اس کو ریڈ کر رہے ہوں گے کہ وہ کون صاحب ہوں گے. تو یہ بالکل صحیح ہے کہ انڈیا کے ساتھ ریلیشن شپ ان کی جو اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے وہ بہت آگے جا رہی ہے. پھر یہ بہت امپورٹنٹ ہے, پاکستان اس کو بڑے کنسرن کے ساتھ دیکھتا ہے. سینٹیمنٹ بیسک انڈیویجول لیول پہ آپ دیکھیں, میرے خیال میں اتنا نہیں ہونا چاہیے پاکستان میں, کیونکہ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ ڈرون پالیسی امریکہ کی کیسے آگے جاتی ہے ٹرائبل ایریاز میں, پھر نیو پالیسی کو دیکھنا ہوگا. میرا نہیں خیال کہ انڈیویجول لیول پہ امریکن دیکھتے ہیں, چاہے کوئی بھی ان کا پریزیڈنٹ ہو, پالیسیز کی بات ہے. جب ان کی پالیسیز نئی وہ سیٹ کریں گے آنے والے سال کے لیے, تو یہ پھر مناسب ہوگا کہ ہم اس پہ کوئی فائنل کامنٹ کریں.
بہت شکریہ زاہد گشکوری, آپ ہمارے ساتھ تھے. ڈاکٹر ظفر اقبال چیمہ صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, اور چودھری نعمان ظفر, آپ کے بھی ہم مشکور ہیں.
عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگوں کو کسی دوسرے کے سہارے کی ضرورت پڑنے لگتی ہے, لیکن یہ ضروری نہیں کہ ایسے لوگوں کو 24 گھنٹے کسی کی مدد یا نگرانی کی ضرورت ہو. امریکہ میں ایسے بہت سے بزرگ ریٹائرمنٹ کمیونٹیز میں رہنا پسند کرتے ہیں. وہاں زندگی کیسی ہوتی ہے, چل کر دیکھتے ہیں امان اظہر کے ساتھ.
We moved in here in 2006.
ہم یہاں 2006 میں آئے تھے کیونکہ یہ ہمارے رہنے کے لیے آئیڈیل جگہ تھی. ہم عمر کے اس حصے میں تھے جہاں ہمارے لیے بہتر تھا کہ ہم ایسی رہائش گاہ میں منتقل ہو جائیں جہاں ہماری دیکھ بھال مناسب طریقے سے ہو سکے.
Into a residence where I could be taken care of. I am known.
مجھے میرے دوست ٹام ٹک کے نام سے جانتے ہیں, اور میں امریکی محکمہ خارجہ میں افسر تھا اور ایمبیسیڈر کے طور پر ریٹائر ہوا.
ٹام عمر کے اس حصے میں سینئر سٹیزنز کے لیے مخصوص رہائش گاہ میں آ بسے ہیں اور اپنے اس فیصلے پر خوش بھی ہیں.
I was particularly interested in having
میں خاص طور پر ایسی جگہ رہنا چاہتا تھا جہاں ڈاکٹر ہر وقت مہیا ہو, اور ہمارے ڈاکٹر کا دفتر یہاں نیچے ہی ہے, تو در حقیقت یہاں آپ کو اپنے ڈاکٹر تک بر وقت رسائی حاصل رہتی ہے. اور پھر یہ کہ اس رہائش گاہ کا ماحول ہمارے لیے نہایت سازگار ہے. ہمارے پاس بہترین 2 کمروں کا اپارٹمنٹ ہے جس میں ہر طرح کی سروس موجود ہے.
پرفیکٹ فار آور پرپسز. وی ہیڈ اے لولی 2-bedroom اپارٹمنٹ.
اور یہ ہیں بیٹی جو ٹام ہی کی طرح اس سہولت سے فائدہ اٹھا رہی ہیں.
I have been living at Maplewood for 10 years.
میں میپلوڈ میں 10 سال سے رہ رہی ہوں. میری عمر 90 سال ہے. جب میں یہاں آئی تھی تو میری عمر 80 سال تھی. یہاں آنے کا فیصلہ اس وقت کے لحاظ سے نہایت موزوں تھا, اور آج بھی ہے. ہماری دیکھ بھال کی جاتی ہے, ہمارے کھانے کی ضرورت پوری ہوتی ہے, مختلف طرح کی تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے تاکہ آپ جتنا ایکٹیو رہنا چاہیں رہ سکیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس میوزیم, آرٹ گیلریز, ایکسرسائز کلاسز تک رسائی کا انتظام بھی موجود ہے, ہر وہ چیز جس سے آپ ایکٹیو رہ سکیں. عمر رسیدہ لوگوں میں ان جگہوں پر رہنے کا رجحان بڑھ رہا ہے تاکہ وہ اپنے بچوں پر بوجھ نہ بنے. اس اعتبار سے یہاں آنا بہترین فیصلہ تھا. میری بیٹی اور اس کے دونوں بچے میرے یہاں منتقل ہونے کے حق میں تھے, بلکہ میری بیٹی کہتی ہے جب وہ میری عمر کو پہنچے گی تو وہ بھی ایسی ہی رہائش گاہ کا انتخاب کرنا چاہے گی.
باربرا میپل ووڈ کے انتظامی معاملات دیکھتی ہیں, اور سینئر سٹیزنز کے لیے مخصوص اس رہائش گاہ کے بارے میں ان کا کہنا ہے.
Because of its ownership model,
یہ ماڈل اس لیے بھی مقبول ہے کیونکہ یہاں رہنے والے حضرات اپنے اپارٹمنٹس کے مالک ہوتے ہیں, اور کوآپریٹو ہونے کے باعث اس رہائش گاہ کے مالکان کو ٹیکس میں چھوٹ بھی ملتی ہے, جو ان کے لیے بہترین انویسٹمنٹ ہے. اور اس سب کے ساتھ آپ آزادانہ طور پر زندگی گزارتے ہیں یہ جانتے ہوئے کہ تمام سہولیات یہاں مہیا کی گئی ہیں.
میپل ووڈ جیسی رہائش گاہیں سینئر سٹیزنز کی دیکھ بھال کے لحاظ سے مقبول تو ہیں، لیکن کیا امریکہ کا متوسط طبقہ بھی ان سہولیات سے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ یہ طے ہونا ابھی باقی ہے.
کچھ تو کہیے نا،
کچھ تو چاہو،
کم میں بگوش نا،
کچھ کہیے نا. اپنے سوالات کے ساتھ اس پروگرام میں زیادہ سے زیادہ شرکت کریں، ہمارے ماہرین آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے. ہمارا یہ پروگرام پاکستان میں ہفتے کی رات کو 10 سے 11 بجے تک پیش کیا جاتا ہے. آپ ہمارے ٹول فری نمبر پر مفت کال کر سکتی ہیں، نمبر نوٹ کر لیجیے 0800-777-89. ہفتے کی رات 10 سے 11 بجے تک فون کیجیے 0800-777-89. پروگرام ہے
السلام علیکم. پاکستان میں شام کے 7:30، بھارت میں 8 اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 9:30 بجے ہیں. خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بیچت حاضر ہے. بھارت میں اتوار کو صبح ایک ریل گاڑی کے پٹری سے اترنے کے باعث ہونے والے حادثے میں کم از کم 115 افراد ہلاک اور 200 کے لگ بھگ زخمی ہو گئے. حکام کے مطابق پٹنہ سے اندور جانے والی مسافر ریل گاڑی کانپور کے قریب حادثے کا شکار ہوئی اور اس کی 14 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں. حادثے کی اطلاع ملتے ہی امدادی ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچ گئیں، جہاں سے لاشوں اور زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا. مقامی حکام کا کہنا ہے کہ بوگیوں کے ایک دوسرے میں پھنسے ہونے کے باعث ان میں موجود زخمیوں کو نکالنے میں دشواری کا سامنا رہا اور ان بوگیوں کو کاٹ کر انہیں نکالا جاتا رہا. 200 کے لگ بھگ زخمیوں میں سے بعض کی حالت تشویشناک ہونے کے باعث ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. ریلوے حکام کے مطابق حادثے کے بعد کانپور جنکشن سے گزرنے والی ریل گاڑیوں کو متبادل روٹ پر چلایا جا رہا ہے. بھارت کا ریل نظام دنیا کے بڑے ریل نیٹ ورکس میں سے ایک ہے، جہاں ہر روز ایک اندازے کے مطابق 2 کروڑ سے زائد افراد ریل کا سفر کرتے ہیں. اس ملک میں ریل کے حادثات کوئی غیر معمولی بات نہیں، جس کی عمومی وجہ ریل کا پرانا نظام اور ڈرائیوروں کی غفلت بتائی جاتی ہے. پاکستان میں وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف بی آئی کی جاری ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سن 2012 سے 2015 تک دنیا بھر کے متعدد ملکوں سے لگ بھگ 2.5 لاکھ پاکستانیوں کو وطن واپس بھیجا گیا. رپورٹ میں کہا گیا کہ آئندہ برسوں میں ان پاکستانیوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے جنہیں ان کے میزبان ملکوں کے اقتصادی حالات کی وجہ سے پاکستان واپس بھیجا جا سکتا ہے. پاکستان میں بچوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیموں کا کہنا ہے کہ ملک میں بچوں کے حقوق کے خلاف ورزی عام ہے اور بچوں کو مبینہ طور پر شہری علاقوں میں عمومی طور پر اور دیہی علاقوں میں خاص طور پر کام کی جگہوں اور تعلیمی اداروں میں جسمانی تشدد، جنسی استحصال اور زیادتیوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے. اتوار کو عالمی یوم اطفال کے موقع پر ان تنظیموں نے حکومت پر زور دیا کہ وہ بچوں کے حقوق کو یقینی بنانے کے لیے کی جانے والی قانون سازی کے مؤثر نفاذ اور خصوصاً بچوں پر تشدد کی روک تھام کے لیے اقدام کرے. اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ سنیے.
پاکستان میں بچوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیموں کا کہنا ہے کہ حکومت بچوں کے حقوق کو یقینی بنانے کے لیے کی جانے والی قانون سازی کے مؤثر نفاذ اور خصوصاً بچوں پر تشدد کی روک تھام کے لیے اقدام کرے. اتوار کو دنیا بھر میں بچوں کا عالمی دن منایا گیا اور اس بار اس کا موضوع بھی بچوں پر تشدد کی روک تھام ہی رکھا گیا ہے. پاکستان کی حکومت نے رواں سال کے اوائل میں ہی ضابطۂ فوجداری میں ترامیم کر کے بچوں پر جنسی حملوں، ان کے جنسی استحصال، فحش مواد کی تیاری و ترویج اور بچوں کی اندرون ملک تجارت کو قابل سزا جرم قرار دیا تھا. حقوق اطفال کے لیے سرگرم کارکنان یہ کہتے آ رہے ہیں کہ پاکستان میں بچوں سے متعلق گزشتہ کئی برسوں سے کوئی مستند جائزہ موجود نہیں ہے، جس کی عدم موجودگی میں مسئلے کے حل کے لیے کیے جانے والے اقدام زمینی حقائق سے مطابقت نہیں رکھ سکتے. ایک سرگرم کارکن وجاہت علی فاروقی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ قانون منظور کر لینا ایک بنیادی چیز ہے جو کہ ان کے بقول پہلے ہی بہت دیر میں وقوع پذیر ہوئی.
لاسٹ ہمارا جو چائلڈ لیبر کا سروے تھا وہ آج سے کوئی 18-20 سال پہلے ہوا تھا. بیسک ایک چیز ہے نا کسی بھی مسئلے کے اوپر بات کرنے کے لیے، اسے اجاگر کرنے کے لیے، وہ یہ کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ اس وقت وہ مسئلہ ہے کتنا بڑا. ہمیں بچوں کا یہی نہیں پتا کہ اس وقت کتنے بچے لیبر میں ہیں، کتنے بچے سیکشوئل ابیوز کا شکار ہوتے ہیں، کتنے ایکسپلوئٹ ہوتے ہیں. اس لیے کہ اس طرح کا کوئی ہم نے سروے ہی نہیں کرایا تو ہمارے پاس بیسک ڈیٹا یا ایویڈنس ہی نہیں ہے. اب جب آپ کو مسئلے کا ہی نہیں پتا ہوگا تو آپ اس کو کس حد تک ایڈریس کر پائیں گے؟
ان کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ اور دیگر غیر سرکاری ادارے حکومتوں کے ساتھ مل کر بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے آ رہے ہیں، لیکن سرکار کو ان پر انحصار کم کرتے ہوئے اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے.
ایک تو یہ کہ آپ نے جو لیجسلیشن پاس کی ہیں اس کے آپ رولز فریم کریں, آپ اس کے ایڈمنسٹریٹو سٹرکچرز بنانا شروع کریں, پھر دوسرے سٹیپ پہ آپ ان کے لیے بجٹ ایلوکیٹ کرنا شروع, آپ پرائیورٹائز کرنا شروع کریں نا انہیں. بہت لمبے عرصے تک آپ این جی اوز یا یو این پہ ریلائی نہیں کر سکتے نا کہ آپ کے لیے وہ یونٹس بھی بنائیں گے, ان یونٹس کو چلائیں گے بھی.
تاہم موجودہ حکومت کا کہنا ہے کہ وہ بچوں کے حقوق کو سنجیدگی سے لیتی ہے اور حالیہ برسوں میں کیے جانے والے اقدام سے ماضی کی نسبت حقوق کے اطفال کی صورتحال بہتر ہوئی ہے. وفاقی وزارت انسانی حقوق کے ڈائریکٹر جنرل حسن منگی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ بچوں کے تحفظ کے لیے پہلے کوئی حکمت عملی موجود نہیں تھی, لیکن اب قوانین بن چکے ہیں اور حکومت سول سوسائٹی کے ساتھ مل کر اس ضمن میں کام کر رہی ہے.
ابھی جوینائل جسٹس کے ریفارم پہ بات ہو رہی ہے, وہ لا آلموسٹ بن چکا ہے اور وہ شارٹلی انشاءاللہ اس کو بھی لے جائیں گے ہم کیبنیٹ میں. وفاقی منصب نے 13 چائلڈ کمشنر بنائے ہوئے ہیں تھرو آؤٹ پاکستان. ان کا کام یہی ہے کہ بچوں کے ساتھ جو مسائل ہوں ان کو آپ پریونٹ کریں, ان کو ریڈریس کریں. ایک طرف یہ نظام موجود ہے, صوبائی متصف کا نظام موجود ہے, بچوں کے پروٹیکشن کے ادارے موجود ہیں, ہیلپ لائنز موجود ہیں, تو بہت بہتر ہے پہلے کی نسبت حالات.
لیکن حقوق اطفال کے لیے آواز بلند کرنے والے وجاہت علی فاروقی کے نزدیک تشدد اور استحصال کی روک تھام کے علاوہ بچوں کی تعلیم, صحت اور ان کی نشوونما کے لیے مناسب ماحول کی فراہمی جیسے معاملات ایسے ہیں جو اب بھی قابل ذکر توجہ حاصل نہیں کر پا رہے. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
امریکہ کے صدر براک اوباما نے لاطینی امریکہ کے نوجوانوں سے کہا ہے کہ وہ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں برا تصور نہ کریں. پیرو کے دارالحکومت لیما میں ٹاؤن ہال طرز کے ایک اجلاس میں لاطینی امریکہ سے تعلق رکھنے والے تقریباً 1000 نوجوانوں سے امریکی صدر نے خطاب کیا اور ان کے متعدد سوالات کے جواب بھی دیے. یہ نوجوان امریکہ میں صدارت کی تبدیلی کے تناظر میں مستقبل سے متعلق بے چین دکھائی دیتے تھے. صدر اوباما اور دنیا کے دیگر رہنما ایشیا پیسیفک اقتصادی تعاون کی تنظیم کے اجلاس کے لیے پیرو میں موجود تھے. نوجوانوں سے ملاقات کے لیے جب امریکی صدر ہال میں داخل ہوئے تو ان کا کسی راک اسٹار کی طرح خیر مقدم کیا گیا. ٹاؤن ہال میٹنگ کے بعد صدر اوباما نے چین کے صدر شی جن پنگ کے ساتھ دو طرفہ ملاقات کی. ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے شمالی کوریا کی طرف سے جوہری ہتھیاروں اور بلسٹک میزائل سسٹمز میں پیش رفت کرنے کے خطرے کے بارے میں بات کی. اوباما اور شی نے پیرس میں ہونے والے آب و ہوا کے سمجھوتے کی طرف توجہ دلاتے ہوئے اسے اپنے دونوں ملکوں کی ترقی کی مثال کے طور پر پیش کیا اور یہ بھی کہ اس سے بین الاقوامی برادری کو کتنا فائدہ ہوگا. امریکہ میں صدارتی انتخابی مہم کے ابتدائی مراحل میں مٹ رومنی ڈونلڈ ٹرمپ کے شدید ناقدوں میں شامل تھے. ہفتے کے روز انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی ہے کیونکہ نومنتخب صدر اپنی انتظامیہ کے کلیدی عہدوں کے لیے انتخاب کر رہے ہیں. ٹرمپ کے نیو جرزی گولف کورس میں ملاقاتوں کے لیے آنے والوں میں تعلیم کے لیے ایکٹیوسٹ مشل ری اور بیٹسی ڈیووس, ریٹائرڈ جنرل جیمز میٹس بھی شامل تھے. جنرل ان لوگوں میں شامل ہیں جن کے بارے میں پینٹاگون کی قیادت کے بارے میں غور کیا جا رہا ہے. ٹرمپ نیشنل گولف کلب کے باہر رپورٹروں کو بتایا کہ ان کی اور مٹ رومنی کی ملاقات اچھی رہی. ٹرمپ کے لیے انتہائی منفی لفظ استعمال کرنے والے مٹ رومنی نے رپورٹروں کو بتایا کہ عالمی امور کے بارے میں ٹرمپ کے ساتھ جامع بات چیت ہوئی. آج اتوار کے روز بھی نومنتخب صدر ویلبر راس ڈیوڈ میکارمک اور نیو جرسی کے گورنر کرس کرسٹی سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. امریکہ میں فوج اور انٹیلیجنس کے سربراہان چاہتے ہیں کہ سر براک اوباما قومی سلامتی کے سربراہ کو برطرف کر دیں. امریکی میڈیا نے ہفتے کے روز یہ خبر دی. روزنامہ واشنگٹن پوسٹ نے سب سے پہلے یہ اطلاع دی تھی کہ وزیر دفاع ایش کارٹر اور نیشنل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جیمز کلیپر نے وائٹ ہاؤس کو گزشتہ ماہ سفارش کی تھی کہ ایڈمرل مائیکل راجرز کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا جائے. راجرز نیشنل سیکیورٹی ایجنسی اور امریکی فوج کی سائبر کمانڈ کے سربراہ ہیں. کارٹر اور کلیپر کی اس سفارش کی وجہ فوری طور پر معلوم نہیں ہو سکی. ایوان کے انٹیلیجنس کمیٹی کے چیئرمین ڈیون نونز نے دونوں سربراہوں کو سال ختم ہونے سے پہلے اپنی درخواست کمیٹی کے سامنے تصدیق کرنے کو کہا ہے. نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ راجرز کو اپنی انتظامیہ میں انٹیلیجنس عہدے کے لیے سوچ رہے ہیں. اطلاعات کے مطابق انتظامیہ کے عہدیدار راجرز سے جمعرات کو نومنتخب کے صدر کی ملاقات ایسے وقت میں حیرت کا باعث بن گئی جب وقت وائٹ ہاؤس کی طرف سے ممکنہ طور پر ان کی برطرفی پر غور کیا جا رہا ہے. شام میں ذرائع نے بتایا ہے کہ ایک اسکول پر باغیوں کی گولہ باری سے کم از کم 7 بچے ہلاک ہو گئے. یہ واقعہ حلب میں حکومت کے زیر کنٹرول علاقے میں پیش آیا. فرقان نامی اس علاقے پر راکٹ فائرنگ سے درجنوں افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع بھی ملی. حلب میں سرکاری افواج کے فضائی حملوں اور توپ خانے کے حملے میں ہفتے کے روز کم از کم 27 افراد مارے گئے. شہر پر مسلسل 5ویں روز بھی بمباری جاری رہی. حلب شہر کی آبادی 2,75,000 سے زیادہ ہے. برطانیہ میں قائم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے بتایا کہ شام کے جنگی طیاروں نے جمعے کے روز 20 سے زائد مقامات پر بمباری کی. منگل سے شروع ہونے والی بڑی کارروائی میں تقریباً 100 افراد ہلاک ہو چکے ہیں. وائٹ ہاؤس نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر سوزن رائس نے خبردار کیا ہے کہ شام کی حکومت اور اس کی پشت پناہی کرنے والے روس کو حلب میں باغیوں کے زیر کنٹرول علاقوں میں ہسپتالوں پر بمباری کے لیے ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا. انہوں نے کہا کہ امریکہ میڈیکل انفراسٹرکچر اور امدادی کارکنوں پر خوفناک حملوں کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتا ہے. عراق کے شہر موصل میں جنگ شروع ہوئے 1 ماہ سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے اور اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ ان لوگوں کی تعداد میں قابل ذکر اضافہ ہوا ہے جو میسور عراقی شہر کے گنجان آباد علاقوں سے بھاگ رہے ہیں. جنیوا سے لیزا شلائن کی رپورٹ قمر عباس جعفری سے سنیے.
اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران بے گھر ہونے والوں کی تعداد 3 گنی ہو گئی ہے. یہ تعداد جو 22,000 تھی اب کوئی 60,000 تک پہنچ گئی ہے. اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق موصل میں اپنے گھروں سے فرار ہونے والوں میں کوئی نصف تعداد بچوں کی ہے. بقیہ میں سے زیادہ تر وہ خواتین، لڑکیوں اور ایسے گھرانوں کے لوگ شامل ہیں جن کی سربراہ خواتین ہیں اور ان میں سے اکثر جنسی اور دوسرے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں بچ جانے والے شامل ہیں. اقوام متحدہ کے انسانی امور کے رابطہ کار کے دفتر کے ترجمان یوں لاریکے کا کہنا ہے کہ جو لوگ محفوظ طور سے پہنچنے کے لیے کوشاں ہیں انہیں راستے میں بہت سے خطرات کا سامنا رہتا ہے. ان کے الفاظ،
They face risks from direct and indirect fire, explosive remnants of war, that is unexploded ammunition lying around.
انہیں براہ راست اور بالواسطہ فائرنگ، جنگ کے بچے ہوئے دھماکہ خیز مواد یعنی ان بغیر پھٹے ہوئے گولہ بارود اور بارودی سرنگوں وغیرہ سے خطرہ ہے جو وہاں پڑی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ ISIL کی ممکنہ جوابی کارروائی سے بھی ان کو خطرہ رہتا ہے، اور جیسا کہ ہم ماضی میں سن چکے ہیں کہ انہیں یہ بھی خطرہ ہے کہ انہیں انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کیا جائے. نقل وطن کی بین الاقوامی تنظیم کے ایک ترجمان جو ملمین نے جو حال ہی میں عراق سے لوٹے ہیں کہا ہے کہ وہ خاندانوں کی صورتحال سے بہت متاثر ہوئے ہیں جو اپنے گھروں سے فرار کے لیے کئی بار مجبور ہوئے. انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اسلامک اسٹیٹ سے آزادی حاصل کرنے والوں نے جو اطمینان محسوس کیا ہے وہ بہت واضح ہے. ان کے الفاظ،
The way they described the kind of intimidation and the random daily cruelty of some of these
جس طرح انہوں نے بتایا کہ کس طرح چھوٹے قصبوں میں مسلح افراد ڈراتے دھمکاتے تھے اور ظلم جبر کرتے تھے، اب وہ خوش ہیں کہ اب اس سے ان کی جان چھوٹ گئی اور وہ اب آزاد ہیں. جو کچھ وہ کہیں گے وہ یہ ہوگا کہ ان کے بچے اب جنسی غلاموں کے طور پر بازاروں میں فروخت نہیں ہوں گے. وہ کہیں گے کہ لوگوں کو اس بات کی ضرورت ہے کہ یہ ضمانت دی جائے کہ آئندہ 5 یا 10 سال میں ایسا پھر نہیں ہوگا. اقوام متحدہ خبردار کرتی ہے کہ کوئی 10 لاکھ لوگ فائرنگ کے تبادلے، نشانہ بازوں کی فائرنگ اور بارودی سرنگوں وغیرہ کا شکار ہونے کے خطرے سے دوچار ہو سکتے ہیں. قمر عباس جعفری، اردو، VOA، واشنگٹن.
فرانس میں قدامت پسند ملک بھر میں ہونے والی ایک پرائمری میں آئندہ برس ہونے والے صدارتی انتخاب کے لیے اپنے امیدوار کی نامزدگی کا انتخاب کر رہے ہیں، جس سے پہلے ایک انتخابی مہم میں یورپ میں پناہ گزینوں کی آمد اور فرانس میں جہادیوں کے تباہ کن حملوں پر تشویش کا اظہار کیا گیا. پرائمری کے اس پہلے مرحلے میں 7 امیدوار مد مقابل ہیں، جن میں 61 سالہ سابق صدر نکولس سارکوزی اور سابق وزرائے اعظم 62 سالہ فرانسوا فیلون اور 75 سالہ الین جوپے بھی شامل ہیں. انتہائی دائیں بازو کا موقف رکھنے والی خاتون امیدوار میرین لی پین بھی شامل ہیں، جن کی پناہ گزینوں اور مسلمانوں کے بارے میں تنقید بہت سے ووٹروں کی صدائے بازگشت ہے. اتوار کو دیر گئے نتائج متوقع ہیں، جبکہ آئندہ مقابلہ 27 نومبر کو ہوگا. جرمنی کی چانسلر اینگلا مرخیل کے بارے میں توقع ہے کہ وہ چوتھی مدت کے لیے بھی حکومت کے سربراہ کے منصب کے لیے کوشش کریں گی. کرسچن ڈیموکریٹس یا CDU کے ایک سینئر عہدیدار نے یہ اطلاع دی. مرخیل نے 1 بجے نیوز کانفرنس طلب کی ہے، جس کے بارے میں خیال ہے کہ انہوں نے اس بارے میں فیصلہ کر لیا ہے. ان کے ساتھیوں کا کہنا ہے کہ انہیں اس منصب کے لیے انتخاب میں حصہ لینا چاہیے. 62 سالہ مرخیل کو ایک ایسے وقت پر یورپ میں استحکام لانے والی شخصیت سمجھا جاتا ہے جب برطانیہ کے یورپی یونین سے علیحدگی کے بعد غیر یقینی کی صورتحال ہے اور امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ نئے صدر منتخب ہوئے ہیں. اور کھیل کی دنیا سے، نیوزی لینڈ نے پاکستان کو پہلے کرکٹ ٹیسٹ میچ میں 8 وکٹوں سے شکست دے کر سیریز میں 1-0 سے برتری حاصل کر لی. اتوار کے روز میچ کے چوتھے روز پاکستان نے جیت کے لیے میزبان ٹیم کو 105 رنز کا ہدف دیا، جسے اس نے 2 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر کے فتح اپنے نام کی. چوتھے روز پاکستان نے اپنی دوسری اننگز 129 رنز 60 کھلاڑی آؤٹ پر دوبارہ شروع کی، تو کچھ ہی دیر کے بعد سہیل خان 40 رنز بنا کر کیچ آؤٹ ہو گئے. اسد شفیق سے بندھی امیدیں بھی اس وقت دم توڑ گئیں جب وہ صرف 17 رنز بنا کر واگنز کی گیند پر راوال کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہوئے. راحت علی صرف کچھ کچھ رنز بنا سکے, جبکہ محمد جاسر 6 رنز کے ساتھ ناٹ آؤٹ رہے اور پوری ٹیم اس اننگز میں 171 رنز ہی بنا سکی. نیوزی لینڈ کی دوسری اننگز میں کپتان ولیمسن نے 61 رنز کے ساتھ اپنی ٹیم کی کامیابی میں اہم کردار ادا کیا. پاکستان کی ٹیم خصوصاً بیٹس مین کی کارکردگی اس میچ میں مایوس کن رہی, اور سہیل خان واحد کھلاڑی تھے جنہوں نے سب سے زیادہ 40 رنز سکور کیے. سیریز کا دوسرا میچ 25 نومبر سے ہیملٹن میں کھیلا جائے گا. خبریں ختم ہوئیں.
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے 10 بجے تک اور بھارت میں رات 9:30 بجے سے 10:30 بجے تک مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے, اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں. فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. سنیے اپنے خطوں کے جواب ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ. وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں. مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89.
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے. اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا, اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے, تو وہ ریڈیو ہے. جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ تک سنتا رہتا ہے.
ماشاء اللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں, بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں, پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں, ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں.
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter, اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu@voanews.com. خط آپ کے.
پنجابی شاعری کی ایک معروف اور نامور شخصیت انور مسعود کسی تعارف کے محتاج نہیں. کچھ تو کہ یہ پروگرام میں شہناز عزیز نے بات کی ہے انور مسعود صاحب سے, آئیے سنتے ہیں.
جی, سردیوں کے پاس بڑا خوش ہوتا ہے نا.
جی ہاں بالکل.
تو اس وجہ سے ان سے عجیب حرکتیں ہو جاتی. تو میں نے لکھا ہے کہ بخیاتوں سے ایک بھی سیدھا نہیں لگا, یعنی دردی نے میرے ساتھ کیا کیا. بخیاتوں سے ایک بھی سیدھا نہیں لگا, آڑا لگا دیا, کوئی ترچھا لگا دیا. ٹیلر کی بد حواسیاں مجھ سے نہ پوچھئے, اس نے میری قمیض میں نیفا لگا دیا.
بہت خوب, بہت خوب. اچھا, وہ ادھورے رہ گیا تھا آپ کا پہلا والا جو قطاب سنا رہے تھے.
ہاں
وہ بھی سنائیے.
وہ جانا ٹوٹتی چیختی چٹکتی ہے ہڈیاں پسلیاں بیچاروں کی, روزہ خوروں سے عید ملتے ہیں, شامت آئی ہے روزہ داروں.
بہت خوب.
ایک اور قطع یاد آ گئی, یہ ایک, ہاں, ایک پولیس والے نے کل مجھ سے کہا کچھ تو اظہار سخاوت کیجئے, کیونکہ عیدی مانگنا ممنوع ہے, مجھ کو فطرانہ عنایت
کیجئے.
کیونکہ عیدی مانگنا ممنوع ہے, مجھ کو فطرانہ عنایت کیجئے.
اچھا, مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے جو شاعری میں بڑا ایک ہمیں جو نوکر کا کردار نظر آتا ہے, وہ سچ مچ آپ کے گھر میں یہ فرضی ہے وہ؟
جی, یہ ہر زمانے میں ہوتا ہے اور ہر جگہ پہ ہوتا ہے, ہر زمان و مکان میں ہوتا ہے.
زمان و مکان کی قید سے بلکہ آزاد ہے یہ.
یہ رحمہ ایک مستقل چیز ہے.
اچھا, تو پروفیسر صاحب آپ تو فی البدی بھی بہت کچھ کہتے ہیں, تو کچھ آپ سنائیے.
تو ایک نظم سنا دیتا ہوں, کوفتہ پنجابی کی نظم ہے کہ بوٹی لئی تے ٹوکے دینل کیما کیما کیتی, بوٹی لئی تے ٹوکے دینل کیما کیما کیتی, محنت کر کے اس کیمے دی پھیر بنائی بوٹی, پھیر بنایا کیما اس کا رکھ کے ڈنڈا تھلے, شاوا بلے بلے میں سالن کھاواں نالے اساتی ماتی ماں بوٹی کیما کی ماں بوٹی مڑ بوٹی دا کیما, کوفتے ورگا لگا مینوں سارا سفر ساڈا, پانی دے وچ پینڈا کیتا کھا کھا لمبے گوتے, ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਸਾਨ ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਣ ਖਲੋ।
वैसे आपका लिखने का उर्दू और पंजाबी में, क्योंकि आप दोनों जबानों में लिखते हैं, तो ज्यादातर पंजाबी में?
जी मैं तीसरी जबान भी है जिसमें लिखता हूँ और वो फारसी है।
अच्छा,
मेरा असल में सब्जेक्ट फारसी है, मैंने 35 बरस फारसी पढ़ाई है और फारसी में भी शेर कहे, मादरी जुबान है
जी।
और उर्दू मेरे बच्चों की मादरी जुबान है।
तो फिर हमने आपकी पंजाबी शायरी बहुत सुनी, उर्दू भी बहुत सुनी, दावा तो नहीं है फारसी जानने का, लेकिन क्यों ना आप सुनाए फारसी के कुछ शेर अपने।
चलिए मैं तर्जुमा कर देता हूँ।
जी हाँ जरूर।
के एक शेर है कि जिस बखन दीदन बरायम चारे दी घर नमान, मतलब ये है कि हंसने के सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं था।
अच्छा।
सख्त मुश्किल बूद अनवर दर्द नहम दाशन, अंदर मेरे लिए दर्द को छुपाना मुश्किल हो गया था, मैंने हंस कर अपने दर्द को छुपाया। फारसी कहते सुनिए, मेरी अहलिया का नाम कुदरत है, कुदरत।
अच्छा।
यानी पावर
जी।
लीक बावदा रीत बावदी शुंद वावार कुदरत शुदन, लेकिन शादी के बाद वो सुपर पावर हो गई।
बहुत खूब।
एक और शेर सुन लीजिए कि मॉडर्न मैन के बारे में
जी।
बसे दारम उठा के ख्वाब अनवर, अनवर मेरे पास बहुत से स्लीपिंग रूम हैं, है
जी,
लेकिन ख्वाब दर्दी दाना दारम, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं है।
वाह वाह।
है जी
जी।
बल्कि एक कथा सुन लीजिए कि मोटे शीशों की नाक पर ऐनक, मोटे शीशों की नाक पर ऐनक, कान में आलाए समात है और उसमें मसनूई एक बत्ती थी, चौथे मिसरे की क्या जरूरत।
वाह 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 वाह।
कोई जरूरत ही नहीं। एक और सुनिए, लुत्फ नजारा है ऐ दोस्त इसी के दम से, ये ना हो पास तो फिर रौनक है दुनिया क्या है, तेरी आंखें भी कहां मुझको दिखाई देती, मेरी हनक के सिवा दुनिया में रखा क्या है।
वाह वाह वाह।
बचपन मेरा वही गुजरा, वही मैंने प्राइमरी तक तालीम हासिल की, वही मैंने मैट्रिक की, वही मैंने बीए तक तालीम हासिल की है। बहुत बड़े वक्त थे, फिर मैंने उन्हीं दिनों एमए पहले एक स्कूल में पढ़ाया है, बीए में स्कॉलरशिप लिया था और सारे कॉलेज में फर्स्ट आया, ऐसे में भी स्कॉलरशिप लिया था मेरा। तो उसके बाद फिर दो साल तक मैंने एक स्कूल में पढ़ाया, फिर उसके बाद मैं एमए करने के लिए लाहौर चला गया और मैंने एमए फारसी में किया और मैं पंजाब भर में फर्स्ट आया, गोल्ड मेडल मिला मुझे पंजाब में फारसी में।
लाइफ इन अमेरिका के साथ मुदस्सिरा मंजर। अमरीकी घरों में वीकेंड या फुर्सत की शामों में एक नज़ारा जरूर देखने को मिलता है कि टीवी ऑन है, पॉपकॉर्न या चिप्स का बड़ा सा प्याला बराबर में रखे, सोफे पर आलती पालती मारे, नजरें टीवी की स्क्रीन पर और हाथ जंक फूड के प्याले में। अब बच्चा हो या कोई बड़ा, उसे बिल्कुल एहसास नहीं कि टीवी देखते हुए उसने क्या खाया और कितना खाया। नतीजा ये कि कुछ ही अरसे में वजन में इजाफे ने इस फिक्र में मुब्तला कर दिया कि मोटापा ना आ ले। मगर चूंकि अमरीका में मोटापा एक मर्ज भी है, इसलिए माहरीन ने खबरदार करना शुरू कर दिया कि अगर खाने के अलावा वक्फों वक्फों से जंक फूड खाने की आदत न गई तो ये मर्ज बहुत आम हो जाएगा। जंक फूड आखिर है क्या? ये नाम आमतौर पर खाने की ऐसी अशिया को दिया जाता है जो गजाइत तो ज्यादा नहीं रखती मगर बनी बनाई बाजार में मिल जाती हैं और इनमें कुछ अज्जा ऐसे जरूर होते हैं जो मुसलसल खाने से नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। चिप्स, चीटोस, पॉपकॉर्न, फ्रेंच फ्राइज और इसी तरह की दीगर चीजें जंक फूड में शामिल होती हैं जिनमें या तो चिकनाई ज्यादा होती है या शक्कर और सोडियम खासी मिकदार में पाया जाता है और यूं महज चंद लम्हों के लिए जायके का लुत्फ सेहत के लिए नुकसान का बायस बन सकता है और सबसे ज्यादा तो मोटापे का खतरा होता है। मगर फिर भी जंक फूड खाया जाता है और ज्यादातर बच्चे और नौउम्र अमरीकी इसे महबूब रखते हैं। जंक फूड की ये इस्तिलाह पहले पहल सेंटर फॉर साइंस इन द पब्लिक इंटरेस्ट के डायरेक्टर माइकल जैकबसन ने 1972 میں استعمال کی اور اب حال ہی میں فلوریڈا میں اسکرپس ریسرچ سینٹر میں پال کینی اور پال جانسن نے نومبر سن 2009 کی ایک تحقیق میں بتایا ہے کہ جنک فوڈ کا مسلسل استعمال انسان کو اس کا اتنا ہی عادی بنا دیتا ہے جتنا کہ منشیات کا استعمال. چکنی اور میٹھی اشیاء کا مسلسل استعمال دماغ کے بعض حصوں کی فعالیت اور حساسیت کو کم کر دیتا ہے. ان دونوں سائنسدانوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ دماغ کا جو حصہ ایک مرتبہ متاثر ہو جائے وہ دوبارہ اپنی اصل حالت پر نہیں آتا. چنانچہ اگر آپ کھانے کے وقفوں میں کیک، پیسٹری، چپس، فرائز یا بسکٹ کھانے کے عادی ہیں تو سمجھ لیجئے کہ دھیرے دھیرے یہ اشیاء آپ کو اپنا عادی بنا لیں گی اور کھانے کی بھوک ختم ہو جائے گی. اس لیے امریکہ میں غذائی ماہرین کہتے ہیں جنک فوڈ کی طلب ہو تو سلاد کھائیے یا پھل، اور کبھی کبھی تھوڑی چاکلیٹ بھی کھائی جا سکتی ہے. مدثرہ منظر، اردو وی او اے، واشنگٹن.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
افغانستان کے بارے میں ایک حالیہ کانفرنس میں وزیر خارجہ جان کیری نے کہا کہ 15 برس پہلے امریکہ کی قیادت میں افواج نے طالبان حکومت کا تختہ الٹنے میں مدد کی تھی اور اس کے بعد سے افغانستان میں بہت کچھ بدل چکا ہے. ان کا کہنا ہے
Since 2001, maternal mortality in childbirth in Afghanistan has gone down by 75%.
2001 کے بعد سے افغانستان میں بچوں کی پیدائش کے وقت اموات کی شرح میں 75% کمی آئی ہے. اوسط طبی عمر 42 سال سے بڑھ کر 62 سال ہو گئی ہے. صحت کی دیکھ بھال تک رسائی میں زبردست اضافہ ہوا ہے اور وہ 9% سے بڑھ کر 67% ہو گئی ہے. سن 2001 میں صرف ایک ٹیلی ویژن اسٹیشن تھا جو حکومت کی ملکیت میں تھا. اب 75 ٹیلی ویژن اسٹیشن کام کر رہے ہیں اور صرف 2 کے علاوہ سب نجی ملکیت میں ہیں. اس وقت عملاً کوئی سیل فون نہیں تھا. اب 1.8 کروڑ موبائل فون موجود ہیں جو تقریباً 90% رہائشی علاقوں کا احاطہ کرتے ہیں اور افغانستان کو پوری دنیا سے ملاتے ہیں. اس سے قطع نظر بہت سی مثبت تبدیلیوں کے باوجود افغانستان کے لوگوں اور حکومت کو دیرینہ دشمن کا سامنا ہے. آج ایک مرتبہ پھر طالبان افغان حکومت کے عزم کو آزمانے کی کوشش کر رہے ہیں. وزیر خارجہ کیری نے کہا کہ افغان افواج ان چیلنجوں کا بدستور جرات سے مقابلہ کر رہی ہے اور انہیں ناکام بنا رہی ہے. وزیر خارجہ کیری نے کہا کہ اس تنازع کو ختم کرنے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ یہ ہے کہ طالبان جنگجوؤں اور افغان حکومت کے درمیان مذاکرات کے ذریعے سیاسی حل تلاش کیا جائے. صرف مذاکرات کے ذریعے ہی افغانستان میں دیر پا امن اور بالآخر بین الاقوامی افواج کی مکمل واپسی ہو سکتی ہے. انہوں نے کہا کہ عالمی برادری پوری طرح سمجھتی ہے کہ کیا کچھ دو پر لگا ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ امریکہ سمیت تقریباً 70 ملکوں نے سن 2020 تک افغانستان کی اعانت کے لیے مجموعی طور پر 15.2 ارب ڈالر دینے کا وعدہ کیا ہے. صدر غنی کا کہنا ہے کہ اس بین الاقوامی امداد سے افغان حکومت کو نہ صرف طالبان بغاوت کو کچلنے میں مدد ملے گی بلکہ ملک کی معیشت کو بھی وسعت ملے گی اور بدعنوانی کا مقابلہ اور انسانی حقوق کی پاسداری بھی کی جا سکے گی. وزیر خارجہ جان کیری نے کہا کہ امریکہ عزم کرتا ہے کہ افغانستان کے ساتھ فوجی شراکت داری کو مضبوط کیا جائے گا اور اوسطاً موجودہ سطح یا تقریباً اسی حد تک سیویلین اعانت مہیا کرنے کے لیے کانگریس کے ساتھ کام کرتا رہے گا. یہ اعانت سن 2020 تک لگاتار جاری رہے گی. مالی شعبے میں یہ ہمارا وعدہ ہے اور ہم توقع کرتے ہیں کہ ہم امداد کی خاطر خواہ سطح اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک بعد کے عرصے میں افغانستان تبدیلی کے اس عشرے کے اختتام تک خود انحصاری حاصل نہیں کر لیتا.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتا ہے www.voanews.com/editorial.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے،
urduvoa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو وی او اے ڈاٹ کام پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ پہلا نیوز شو اب ختم ہوا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں, وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کے نشریات کا آغاز ہو چکا ہے. اس نیوز شو کی ایڈیٹر شہناز عزیز تھی, میرے ساتھ پروڈیوسر تھیں گلرخ اور انجینئر مارٹن پروسس. بہجت یہ پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتی ہے. میری آپ سے ملاقات ہوگی پاکستان میں 11:30 اور بھارت میں 11:30 ایک اور نیوز شو ہم پیش کریں گے, جسے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. اب آپ کے لیے ہم پروگرام پیش کریں گے جہاں رنگ. آج یہ پروگرام آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں اسد حسن, ان کے ساتھ پروڈیوسر ہیں اسفر امام. بہجت اجازت چاہتی ہے, اللہ حافظ.